بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دور جدید میں انسانی شعور کے ارتقاء اور تمدن کی ترقی نے اسلامی شریعت کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ کیا اسلام اور جمہوریت ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیا اسلامی سزائیں آج بھی قابل عمل ہیں؟ اسلامی ریاست جب قائم ہوگی تو خواتین اور اقلیت کے معاملات کا کیا ہوگا؟ یہ اور ان جیسے بہت سے سوالات ہیں جن پر ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، مگر ان معاملات میں دین کا اپنا مطالبہ کیا ہے؟ کیا وہ حکمرانوں سے کچھ چاہتا ہے؟ اس بارے میں ہم آج کے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب دین کے ذخیرے پر گہری نظر رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جدید علوم سے بھی واقف ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن لینا ہوگا ابھی ہمیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر لازم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں پروگرام کے آغاز میں کہ اللہ اور رسول کے کیا احکام ہیں جن کی ہمیں اطاعت ریاست کے حوالے سے کرنی ہے۔
سب سے پہلی چیز یہ ہے جی کہ ہمیں قرآن مجید میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو ریاست بھی ہم قائم کریں گے وہ نہ تو کوئی استبدادی ریاست ہوگی، نہ اس میں کوئی ذل الہی ہوگا، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کسی خاندان کی اجارہ داری ہوگی، نہ کوئی پوپ ہوگا، نہ کوئی برہمن ہوگا، کسی کو بھی کوئی خصوصی حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان ہیں جن کو اپنے تمام معاملات کا فیصلہ کرنا ہے، انہیں اپنے معاملات چلانے ہیں۔ اور امرہم شورا بینہم کا یہ جملہ اپنی ساخت کے اعتبار سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان تمام معاملات میں جن میں ہمیں کوئی بھی رائے قائم کرنی ہے ان میں ہم لوگوں کی طرف رجوع کریں، خواہ وہ معاملات بلدیاتی نوعیت کے ہوں، صوبائی نوعیت کے ہوں، مرکزی نوعیت کے ہوں، ان کا تعلق خارجہ امور سے ہو، دنیا کے بین الاقوامی معاملات سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، یہاں تک کہ دین جس کی ہدایت کی پیروی ہم کو کرنی ہے اس کی بھی اگر تعبیر کا مسئلہ زیر بحث آئے گا تو اسی طریقے سے ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ یعنی یہ تعبیر ہے کہ جو ملک میں نافذ ہونی ہے، قرآن و مجید کو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو خود تو نہیں بولنا، ہم ان کو جس طرح سمجھیں گے اسی کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ ملک میں قانون بنائیں گے، تو اس کا فیصلہ بھی لوگوں ہی کو کرنا ہے۔ امرہم شورا بینہم کا مطلب یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگر کسی جگہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے اسلام نے ہم کو جو ہدایت دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک جمہوری معاشرہ، جمہوری ریاست قائم کریں، ایسا کلچر اس میں ہو کہ جس میں لوگ مکالمہ کرے، آزادانہ اپنی رائے دے، اپنے نقطہ نظر کو بیان کرے، اس پر بحث مباحثہ ہو، اس کے بارے میں جو آرا بھی قائم کرنی ہے ان سے متعلق لوگ جب مکالمے سے، بحث سے، مباحثے سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو جو فیصلہ بھی موضوع ہو وہ کر لیا جائے، اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانے۔
سر، ایک سوال اس وقت ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کی تاریخ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تاریخ مسلمانوں کی نہیں رہی ہے، یعنی مسلمان اس طرح جمہوری رویوں کے علمبردار نہیں رہے ہیں، جمہوری ریاستیں مسلمانوں نے قائم نہیں کی ہیں۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ دور جدید کے جمہوری انقلاب سے متاثر ہو کے تو نہیں کہی جاتی؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ وہی چاہا ہے جو میں نے بیان کر دیا، چنانچہ اللہ کے پیغمبروں نے جب کبھی کوئی حکومتیں قائم کی ہیں تو انہوں نے اسی اصول پر ان کو قائم کیا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تورات میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکومت قائم کی تو بالکل اسی اصول پر قائم کی، اور جب بعد میں بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو توجہ دلائی، سموئیل نبی کی وساطت سے ان کو یہ بتایا کہ یہ تمہارا مطالبہ صحیح مطالبہ نہیں ہے، اس کے نتیجے میں تمہاری گردنوں پر جوا رکھا جائے گا، تمہیں غلام بنایا جائے گا، تمہاری تذلیل کی جائے گی، یہ لوگ تمہاری عورتوں کو پکڑیں گے، ان سے اپنے دربار سجائیں گے، رقاصائیں ان کے درباروں میں آئیں گی، تمہاری روایات اس کے نتیجے میں ختم ہو جائیں گی، تمہارے نوجوانوں سے بیگار لی جائے گی، اس لیے تم بادشاہی نظام کیوں چاہتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ جو نظام پیغمبروں نے دیا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کے تمام معاملات کو چلاؤ۔ تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جس چیز کو پسند کیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی رائے سے یہ معاملات چلے۔ قرآن مجید میں یہی بات کہی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس اصول کی پیروی کی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حکومت قائم ہوئی جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے, یعنی انبیاء کے طریقے کے اوپر ایک نظم قائم ہوا اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق نے, سیدنا عمر نے اور اسی طرح دوسرے جلیل القدر خلفاء نے بالکل اسی اصول کی پیروی
کی. حکومت استبدادی نہیں تھی,
ہرگز استبدادی نہیں تھی, نہ وہ استبدادی طریقے سے حکومت کے منصب پر فائز ہوئے, نہ انہوں نے کوئی اس نوعیت کا اقدام کیا اور نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی خصوصی استحقاق کبھی طلب کیا. تمام معاملات ہمیشہ اسی طریقے سے انجام پائے, وہ لوگوں کی رائے کے نتیجے میں اس منصب پر فائز ہوئے اور انہوں نے تمام امور کو لوگوں کی رائے کے مطابق ہی چلایا. تو قرآن مجید کی یہ بالکل صریح نص ہے, اس میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے تمام معاملات کو ہر حال میں ان کی رائے پر مبنی ہونا ہے. اس میں کسی دوسرے کو ان کے اوپر کسی چیز کو مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں, کوئی خارجی طاقت نہیں ہے جسے آ کر مسلمانوں پر کسی چیز کو ٹھونس دینا ہے. مسلمانوں نے خود ہر چیز کو طے کرنا ہے, تمام معاملات انہوں نے اپنے باہمی مشورے سے انجام دینے ہیں, اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا اگر کسی معاملے میں اختلاف یا نزاع ہو جائے تو اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن ہو.
یعنی قدیم زمانے میں تو جس طرح آج ڈیموکریسی ہے, جو اس کے طریقہ کار ہیں جس طرح کھل کے سامنے آ گئے, اس طرح تو نظر نہیں آتا. تو یہ اس کی طرح وضاحت کریں گے امرہم شورا میں, یہ شورا کیا چیز ہے؟
یعنی مشورہ جو ہے وہ مشورہ لیا جائے گا.
بات یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق بات کہی گئی ہے, یہ ایک اصول کی حیثیت سے کہی گئی ہے. جملے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا, یعنی کسی خاص گروہ کا نہیں, ان میں سے کچھ منتخب لوگوں کا نہیں, بلکہ مسلمانوں کے نظم کو شورا یا رائے یا مشورے پر مبنی ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے جملے کا. سادہ ترجمہ اگر آپ کریں, امرہم شورا بینہم, ان کے نظم اجتماعی کو مشورے پر مبنی ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرما دی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس ہدایت پر عمل کرنے کے لیے آپ تمدن کی تبدیلیوں کے ساتھ ادارے بنائیں گے. جو قبائلی تمدن تھا اس میں قبائلی طریقے کے مطابق لوگوں کی رائے لے لی جاتی تھی. جیسے جیسے دنیا میں تغیرات ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے نئے نئے طریقے وجود پذیر ہو رہے ہیں. آج ہم جن طریقوں کو بہت آسان اپنے لیے سمجھتے ہیں, یہ آج سے 200 سال پہلے ایسے آسان نہیں تھے, اور بالکل ممکن ہے کہ زمانے کے تغیر کے ساتھ ایسی تبدیلیاں آ جائیں کہ جس میں اور بہتر طریقے ہمارے سامنے آ جائیں کہ لوگوں کو کیسے رائے میں شریک کیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ سارے لوگ لاکھوں کروڑوں ہو سکتے ہیں, ہر موقع پر مشورے میں شریک نہیں ہو سکتے. تو دنیا نے اس کے لیے یہ اصول اختیار کیا کہ وہ اپنے نمائندے منتخب,
پارلیمنٹ جو ہوتی ہے.
یہ معاملہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حنین کے قیدیوں کا جب مسئلہ زیر بحث آیا ہے تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہزاروں لوگ تھے اس وقت, ان سے رائے پوچھی ان کی. تو معلوم ہوا کہ کوئی بات پہنچ نہیں رہی, یعنی ایک ہجوم کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری طرف اپنے عرفا منتخب کر کے بھیجو, یعنی اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجو, ان کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. تو یہ ایک بالکل فطری بات ہے, اسی کو دنیا نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہے. اور اب اس کے بعد پارلیمنٹ یا ایک ایوان نمائندگان وجود میں آ گیا جس کے ذریعے سے لوگ رائے دیتے ہیں, مشورے میں شریک ہوتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں. اسی طرح کے اور بہت سے معاملات مستقبل میں ہو سکتے ہیں. غیر ممکن ہے کہ اب جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, صورتحال یہ بن جائے کہ سارے ہی لوگوں سے کسی معاملے میں رائے دینا بہت آسان ہو جائے. تو زمانے کے تغیر کے ساتھ آپ اس پر عمل درآمد کے طریقے تو تبدیل کر سکتے ہیں. اصولی بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ مسلمانوں کے نظم کو بہرحال ان کی رائے پر مبنی ہونا,
یعنی جمہوریت اسلام کا ہی تحفہ ہے,
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اصول کے طور پر کہی تو یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں خاندان, فلاں شخص جس کو میں نے نامزد کر دیا ہے, یا کوئی اور برہمن, کوئی اور بنی لاوی کا کوئی فرد, کوئی اور ملا, کوئی اور پوپ, یہ تمہارے معاملات کو چلائے گا. انہوں نے یہ بات تو نہیں کہی, انہوں نے تو یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نہیں ان کے مشورے پر مبنی. جی فرمائیے.
کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الائمہ من قریش, تو کیا یہ بھی امرہم شورا بینہم پہ کے خلاف نہیں جاتی یہ بات؟
یہ بالکل ٹھیک امرہم شورا بینہم کی پیروی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت سیاسی حالات میں فتح مکہ کے بعد یہ تبدیلی آ چکی تھی کہ پورا جزیرہ نما عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا تھا. اور یہ معلوم ہے, جو آدمی بھی عرب کی سیاسی صورتحال اور اس کے پس منظر پر نگاہ رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہاں قریش کے قبیلے کو خصوصی حیثیت حاصل تھی. وہ قبائلی دور تھا اور قبیلوں ہی کو ایک خاص طرح کی برتری حاصل ہوا کرتی تھی. تو قریش گویا فطری قائد تھے, ان کی یہی صورتحال تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں, یہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے, کہ انصار کو بھی بلایا اور قریش کو بھی بلایا, قریش کے لیڈروں کو بھی اور انصار کے لیڈروں کو بھی بلایا. مدینہ میں چونکہ انصار نے آپ کی تائید کی تھی اور آپ کو پناہ دی تھی اور آپ کا ساتھ دیا تھا اور مختلف جنگوں میں آپ کے شانہ بشانہ لڑے تھے اور ان کی بڑی غیر معمولی خدمات تھی دین کے لیے, اور مدینہ میں ان کو اثر و رسوخ بھی حاصل تھا, چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے مدینہ میں معاملات چلاتے رہے اس وقت تک زیادہ تر انصار کی رائے کے مطابق فیصلے کرتے رہے. آپ پوچھیں گے تو میں اس کی بہت سی مثالیں دے دوں گا کہ بعض موقعوں پر آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا اور انصار کے لیڈروں نے جب اس سے اختلاف کیا تو آپ نے اس فیصلے کو ختم کر دیا. لیکن فتح مکہ کے بعد حالات میں تغیر واقع ہوا ہے, چنانچہ اس موقع پر یہ خیال کر کے کہ میرے بعد یہ معاملہ کسی نظام میں نہ چلا جائے آپ نے لیڈروں کو بلایا اور بلا کر ان سے یہ کہا کہ دیکھو میرے بعد یہ نظم امرہم شورا بینہم کے اصول کے عین مطابق قریش کو منتقل ہو جائے گا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش, میرے بعد اس نظم کے ذمہ دار قریش ہوں گے. وجہ بتائی آپ نے کہ الناس تبعون لقریش, لوگ قریش ہی کے پیروں ہیں. مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم, جب کفر تھا اس وقت بھی لوگ انہی کی قیادت تسلیم کرتے تھے, اب اسلام کو قبول کر لینے کے بعد بھی ان کی یہ حیثیت ہے. پھر انصار سے کہا کہ قدموا قریشن ولا تقدموها, یعنی تم قریش کو آگے کرو اس معاملے میں اور خود پیچھے چلے جاؤ, کیونکہ انصار کو مدینے کی حد تک یثرب کی حد تک تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اکثریت حاصل تھی, لیکن پورے جزیرہ نما عرب پر اگر آپ نگاہ ڈال کر دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العرب لا تعرف حاض الامر الا لحاضل حی, یعنی اس قبیلے کے سوا عرب کے پورے لوگ کسی اور کی رہنمائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے ایک یہ نہایت موضوع فیصلہ
ایک حکیمانہ فیصلہ
ایک حکیمانہ فیصلہ تھا, اور اس میں اسی اصول کو ملحوظ رکھا گیا کہ لوگوں کی اکثریت کی تائید کس کو حاصل ہے. قریش کو چونکہ اکثریت کی تائید حاصل تھی, انتخابات نہیں کرائے جا سکتے تھے, جو معاملات اب آپ آسانی سے کر لیتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے تھے. اس کا شدید اندیشہ تھا کہ بعد میں اگر کوئی نزاع پیدا ہوتی ہے تو لوگوں میں تلواریں کھنچ جائیں گی, اس لیے حضور نے خود اس کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جب حضور کی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس کے بعد سقیفہ میں جب لوگ جمع ہوئے تو اس موقع کے اوپر کیا ہوا, وہاں پر جب گفتگو ہوئی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر اسی واقعے کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضور نے اس موقع کے اوپر یہ دلائل دیے تھے اور اس طریقے سے یہ فیصلہ فرما دیا تھا. چنانچہ جب لوگوں نے اس کی تائید کر دی اور سعد بن عبادہ باوجود اس کے کہ وہ اس سے مختلف رائے پر اصرار کر رہے تھے, پھر اس کے بعد خود انصار کی تائید سے محروم ہو گئے. سب لوگ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ ان کے پیغمبر نے بالکل دین کے اصول پر یہ فیصلہ کیا.
ٹھیک ہے.
جاوید صاحب, یہ جو ائمۃ القریش کی جو انہوں نے حدیث بیان کی, اس کو ہمارے جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ معاملہ قیامت تک اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہے, اور اب جب بھی کوئی مسلمانوں میں خلیفہ ہوگا تو وہ یہ زیادہ ہوگا اور یہ معاملہ اسی طرح چلے گا.
یہ تو جو میرے خیال سے عثمان ترک تھے ان کے بعد تو یہ بالکل ریلیونٹ ہو چکی ہے چیز, اس لیے کہ دنیا نے مان لیا کہ خلافت ان تک منتقل ہو گیا.
ان کا سوال اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے علماء عام طور پر یہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی ہمارے سامنے کوئی روایت آتی ہے تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید اس کے بارے میں اصول کیا دیتا ہے. قرآن مجید سے ہم کو جب یہ اصول معلوم ہو گیا کہ امرہم شورا بینہم ہوگا تو اب ظاہر ہے ہر روایت ہر واقعے کو اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے گا. دوسرے یہ کہ جب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں اور اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں اور حالات کو دیکھتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گفتگو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کسی ابدی حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک نزاع ہے جو اس وقت موجود تھی, اس کا فیصلہ آپ نے سنا دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں مثال کے طور پر پاکستان مسلم لیگ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, دو جماعتیں موجود ہیں اور کسی موقع پر انتخابات کرانا ممکن نہ ہو, ہم یہ کہیں کہ چونکہ یہاں فلاں اور فلاں جماعت کو لوگوں کی اکثریت کی تائید حاصل ہے اس لیے اقتدار اس کو دے دینا چاہیے. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے. تو قریش کے معاملے میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ اکثریت ان کے پیچھے ہے, عرب کے لوگ انہی کی حکومت قبول کریں گے, وہ زیادہ تر انہی کی تائید کی بنیاد پر کھڑے ہیں. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. ظاہر ہے سیاسی حالات میں جیسی تبدیلی واقع ہوگی فیصلہ بھی تبدیل ہو جائے گا. یہ اصل میں ایک اصول کی اپلیکیشن ہے, اس کا انطباق ہے. یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے, کوئی شریعت کا حتمی فیصلہ نہیں ہے, بلکہ ٹھیک ٹھیک ہماری تربیت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امرہم شورا بینہم کے اصول کے اوپر جو گروہ جو پارٹیاں یا جو لوگ بھی موجود ہوں گے ان کے اندر جس گروہ کو جس پارٹی کو جس جماعت کو اکثریت کی تائید حاصل ہے اقتدار اس کو منتقل ہو جانا چاہیے. میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک امرہم شورا بینہم کا اطلاق ہے, انطباق ہے جو آپ نے اس وقت کی صورتحال پر کر دیا.
جو صاحب, اس آیت سے ایک چیز اور اہم یہ سامنے آتی ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا, اس کے بعد پھر اول الامر کی اطاعت بھی کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہ تو ٹھیک ہے, یہ ہر حال میں کی جائے گی, لیکن اگر اطاعت کرتے ہیں ہم اول الامر کی لیکن اس کے باوجود حکومت کی طرف سے امرہم شورا بینہم پر عمل نہیں ہوتا تو پھر عوام کی کیا مطلب اس میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے
کہ ایک جیسا بھی سوال کو میں چاہتا ہوں جنرل کر دوں کہ ہمیں تو حکم دیا ہے کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں اور وہ خود دین کے احکام کو پامال کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اس میں بڑا سادہ اصول ہے. آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ نظم اجتماعی کو قائم رکھنے کے لیے دیا گیا ہے. اس کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی حکم کو ماننے میں ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر اطاعت کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو جو نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے اس میں سارے معاملات کوئی دین کے خلاف نہیں ہوتے. آپ کو جو قوانین بنا کے دیے جاتے ہیں، جو ضابطے بنا کر دیے جاتے ہیں، جن کے مطابق نظم چلایا جاتا ہے، وہ عام طور پر لوگوں کی بہبود کے لیے ہوتے ہیں. ان میں عدم اطاعت کی کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی مسلمان بھی اطاعت نہیں کرے گا. اور اگر خود حکمران اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پیروی نہیں کر رہے یا اس کے حدود کی پیروی نہیں کر رہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو توجہ دلائیں. اور ظاہر ہے کہ لوگوں میں جتنا شعور ہوگا، جس کے لحاظ سے وہ توجہ دلائیں گے، اس کے لحاظ سے اس کے اثرات ہوں گے. حکمران کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے اندر ہی سے پیدا ہوتے ہیں. آپ اگر انفرادی زندگی میں اب یہ گوارا کرتے ہیں نا کہ مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے بھی ہوں گے جو روزے کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے بھی ہوں گے جو اور بعض احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایسے بھی ہوں گے جو اخلاقی لحاظ سے دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، تو ان سب لوگوں کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو توجہ دلاتے ہیں، ان کو متنبہ کرتے ہیں. یہی معاملہ حکمرانوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. تو میرے نزدیک تو دیکھیے، عامۃ الناس کا شعور ہے جو اصل میں فیصلہ کن ہوتا ہے. آپ اپنی قوم کو جتنا ایجوکیٹ کر دیں گے، اسی کے لحاظ سے آپ کے حکمرانوں کے لیے بھی منمانی کرنے کی گنجائش ختم ہوتی چلی جائے.
ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر فاروق کے دور میں خاص طور پہ جو کہ بڑی فتوحات ہوئیں، تو اس زمانے میں اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا. مطلب وہ کسی بھی ملک میں جا کے یہ کہتے تھے کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لیں، یا آپ جزیہ دے دیں، یا آپ ہم سے جنگ کریں. اور پھر وہ اس کے دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام اس وجہ سے پھیلا، اسی وجہ سے اسپین اور دوسرے یورپین ممالک میں آج اسلام نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
جی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اور حکومت کا نظم ایک بالکل الگ الگ چیز ہے. یہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب دنیا پر حجت تمام ہو گئی، تو اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا ان کو سزا دی گئی. یہ معاملہ پہلے جزیرہ نما عرب میں ہوا، اس کے بعد آپ نے 8 مملکتوں کے نام خط لکھ کے متعین کر دیا اور ان کو دعوت دے کر یہ بتا دیا کہ وہ بھی اگر پیغمبر کی بات کا انکار کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ سزا نافذ کر دی جائے گی. اس کا حکومت سے، سیاست سے، نظم اجتماعی کے فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ خدائی قانون تھا جس کا نفاذ کیا گیا، اور اس نفاذ کے بعد اب کسی کو حق نہیں ہے کہ کبھی اس نوعیت کا وہ خود کوئی اقدام کرے. اس معاملے کو اگر آپ کبھی زیر بحث لانا چاہیں گے تو ہم اس کو تفصیل سے زیر بحث لے آئیں گے، لیکن اس کا سیاست اور حکومت کے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں.
جیسا ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ نظام اصل میں خلافت ہے، اور جمہوریت کو خلافت کے بالکل ایک بالمقابل چیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں دین کا نقطہ نظر کیا ہے؟
دین کا نقطہ نظر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ امرہم شورا بینہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں ہی کو فیصلہ کرنا ہے. آخر مجھے یہ بتائیے کہ جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے؟ جمہوریت میں آپ یہی کہتے ہیں نا کہ لوگ اپنی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، لوگ اپنا نظم اجتماعی بناتے ہیں، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکمران منتخب ہوتے ہیں، وہ ان کی رائے کی تائید کی بنیاد پر اپنی حکومت کو قائم رکھتے ہیں، انہیں جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی رائے سے کرتے ہیں. اصول میں اس پر کتنا عمل ہوتا ہے، کتنا عمل نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اصول یہی ہے. یہی اصول ہم کو قرآن نے دیا ہے، اس وجہ سے اس معاملے میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ جب کہا جاتا ہے کہ خلافت نظام ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس کے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک لفظ خلیفہ کا تعلق ہے، قرآن مجید میں یہ کئی مفاہیم میں استعمال ہوا ہے. سیدنا آدم کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے. ظاہر ہے کہ وہاں بالکل واضح ہے کہ یہ آدم کی جو خصوصی حیثیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور اقتدار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے. یہ محض صاحب اقتدار کے معنی میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ جانشین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یعنی یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے جو قرآن مجید نے مذہبی اصطلاح کی حیثیت سے متعارف کرائی ہے. یہ عربی زبان کا ایک ایسا ہی لفظ ہے جیسے دوسرے الفاظ ہیں، اور جن معنی میں یہ لفظ آتا ہے انہی معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لفظ استعمال کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیسے استعمال ہوا؟ حضور دنیا سے رخصت ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق کو حکومت حاصل ہوئی، تو انہیں خلیفۃ الرسول کہا گیا،
جانشین.
یعنی یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں. اس کے بعد سیدنا عمر جب حکمران ہوئے تو انہیں خلیفۃ و خلیفۃ الرسول کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے جانشین کے جانشین، جیسے عربی زبان میں الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ بحث پیدا ہوئی کہ یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا معاملہ، یعنی اس کے بعد جانشین آتے رہیں گے، تو پھر کیا ایک لمبی عبارت ان کے ساتھ وابستہ کی جائے گی؟ تو امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا گیا، یعنی مسلمانوں کا امیر. اسی سے یہ واضح ہو گیا کہ اسلام میں خلافت کوئی اصطلاح نہیں ہے، لازمی طور پر اس کو استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک لغوی مفہوم میں لفظ استعمال کیا گیا، جب معلوم ہوا کہ اس سے بہتر لفظ ہو سکتا ہے دوسرا لفظ اختیار کر.
روایت غالباً ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، اس سے شاید یہ بات اخذ کی جاتی ہے.
اس میں تو یہ بات کہی گئی ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے بعد جو میرے جانشین ہوں گے وہ بالکل نبوت کے طریقے پر حکومت کریں.
یہ مفہوم ہے،
اس کا مفہوم یہ ہے. اور وہ ایک بڑی غیر معمولی پیشین گوئی تھی جو حرف بحرف پوری ہو گئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میرے بعد جو لوگ حکمرانی کے منصب پر فائز ہوں گے, اور جیسے کہ ہوئے تاریخ ہم کو بتاتی ہے وہ بالکل اس طرح حکومت کریں گے جیسے اللہ کے پیغمبر حکومت کرتے رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی حکومت ایسی حکومت تھی, اس کے بعد جو خلفاء ہوئے ان کی حکومتیں بھی ایسی حکومتیں تھیں. تو خلافت علی منہاج النبوۃ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پیغمبر حکومت کرتے ہیں عدل کی بنیاد پر, جیسے پیغمبر حکومت کرتے ہیں ہر طرح کے لاس سے اوپر ہو کر, جیسے پیغمبر حکومت کرتے ہیں آخری درجے کی غیر جانبداری کے ساتھ, ایسے ہی یہ حکومت قائم ہوگی. اور یہ حکومت وہ ہوگی کہ جس میں حکمران اخلاقیات کا مجسم نمونہ بن جائے,
آخری نمونہ دنیا کا,
آخری نمونہ سامنے آ جائے.
اچھا جاوید صاحب, یہ بحث پوری ہماری ہو گئی, ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ مزید کیا مطالبات ہیں یہ دین ریاست کے حوالے سے رکھتے.
دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا ہے امرہم شورا بینہم کے بعد کہ مسلمانوں کو جب بھی اپنا کوئی نظم قائم کرنا ہے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت ان کو دی ہے, تو ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نئما یعظکم بہ. قرآن مجید کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکومت دی ہے تو اب اس میں تمام معاملات میرٹ پر ہونے چاہیے, امانتیں ان کے حقداروں کے پاس جانی چاہیے, اس میں میرٹ کو پریویل کرنا چاہیے, ہر معاملے میں اہلیت کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے, اور جہاں کہیں تمہیں کوئی رائے قائم کرنی ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, کسی نزاع کو چکانا ہے تو اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ چکانا چاہیے. اس میں ایک جامع تعبیر عدل کی اختیار کی گئی ہے, یعنی سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں ہر جگہ عدل ہونا چاہیے, کہ اجتماعی عدل کی بنیاد پر یہ نظم قائم ہو اور میرٹ کی بنیاد پر اس میں تمام فیصلے کیے جائیں, اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہی گئی ہے, ظاہر ہے یہ بھی ایک بالکل مسلمہ اصول ہے, ساری دنیا کا ضمیر اس کو مانتا ہے, قرآن مجید نے بھی اسی کی ہدایت کی.
سوشل ویلفیئر کا جو کانسیپٹ دور جدید میں ہے کیا وہ اس سے بیان ہوتا ہے؟
ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. جب آپ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ تمام معاملات کو انصاف کی بنیاد پر کریں, عدل کی بنیاد پر کریں, اور جب یہ ہدایت کی گئی ہے کہ لوگوں کو جو مواقع بھی میسر کیے جائیں وہ بالکل اہلیت کی بنیاد پر ہونے چاہیے, اور اس میں کوئی جانبداری اور کسی قسم کا لاس اور کوئی بے انصافی اور کوئی لاگ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے, تو اس سے ایک ایسا نظام قائم ہوتا ہے کہ جو اجتماعی عدل کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے. اس کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ لوگوں کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ وہ اجتماعی طور پر مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنے, اور اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے تو اس کی کفالت کا اور اس کے تمام معاملات کا بندوبست کیا جائے, اس کی فرع ہے.
جاوید صاحب, یہ کہہ سکتے ہیں پھر یہاں پہ جو سیکولر اسٹیٹ دنیا میں انہوں نے جو اپنے نظم حکومت چلا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں فریڈم پر, ہماری اگر کوئی اسلامی حکومت بنے گی تو وہ جو اس کے لیے جو ورڈ آئے گا, جو الفاظ آئیں گے وہ عدل کے آئیں گے؟
دیکھیے, یہ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی باقی حکومتوں نے عدل کو فراموش کر دیا. اصل میں عدل اور اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کو ذمہ داریاں دینا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے پیغمبروں نے تاکید ضرور کی ہے, لیکن اصل میں یہ انسان کی فطرت میں ودیت ہے. تو جو ریاستیں اس وقت مغرب میں بھی قائم ہیں یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں قائم ہیں, اس میں ٹھیک ہے یہ بات کہ انہوں نے آزادی یا فریڈم کو ایک بنیادی قدر کے طور پر مانا ہے, اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس کے حدود کی حدود کیا ہونا چاہیے, لیکن عدل کو بھی انہوں نے محفوظ رکھا, اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاملے میں انصاف فراہم کرنے, لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بعض بہت مثالی نظام بنائے. ہمیں اس معاملے میں اعتراف کرنا چاہیے اس بات کا کہ جس طریقے سے لوگوں کی کفالت کا بندوبست کیا گیا ہے, جیسے ان کی ضروریات کو پورا کیا گیا ہے, جس طرح رشوت سے پاک نظم بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور جس طرح سے بے لاگ طریقے سے انصاف کے اصول وہاں لاگو ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ حکمران کے لیے بھی کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ وہ قانون کے مطابق جو کچھ معاملہ ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے. تو یہ وہی چیز ہے جو یہاں کہی گئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو بات ہم کہیں گے باقی دنیا اس سے ناشنا ہے, اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے ہدایت کا اہتمام کر رکھا ہوا ہے. یہ جو اخلاقی اصولوں کی ہدایت ہے یہ تو اصل میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان کے اندر ودیت ہے, اس کو تو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ فال ہما فجورا و تقوا, ہم نے انسان کو یہ الہام کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. تو اسی کی تاکید قرآن مجید نے کی ہے, وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی بات جو کہی ہے اس کو بھی انسانی ضمیر مانتا ہے کہ لوگوں کی رائے پر فیصلے ہونے چاہیے. کیونکہ اب جب آپ یہ کہیں گے کسی خاندان کو, کسی فرد کو, کسی پوپ کو, کسی برہمن کو, کسی ملا کو کوئی خصوصی اختیار حاصل ہے, تو آپ کو اس کی دلیل دینی چاہیے نا, کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے تو کسی کو نہیں دیا, میں نے تو لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مشورے اپنی رائے سے حکومت کو قائم کرے. بالکل اسی طریقے سے عدل کا اصول ہے.
اس میں ایک سوال یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم کے بنیاد پر جو حکومت قائم ہوئی اور اس پر کوئی اٹیک کر کے اور اس کو مطلب کیپچر کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ عدل کی بات کرتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, تو اس کی بات کہاں تک مانی جائے گی اور کیا اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے یا نہیں؟
اس نے پہلے اصول کی خلاف ورزی کر دی ہے, ایک استبدادی حکومت قائم کر دی ہے, اس طرح سے دین سے سری انحراف کیا ہے. یہ تو اپنی جگہ طے ہو گیا. اب اس کے بعد وہ حکومت کر رہا ہے, عدل کے ساتھ کر رہا ہے تو ایک اچھا کام کر رہا ہے. ہمارے دین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جتنی بات غلط ہے ہم اس کو غلط کہیں گے, جتنی بات صحیح ہے اس کو صحیح مانیں گے. اور جو ہمیں ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یعنی ہم بر, تقوی, نیکی, خیر, عدل اور انصاف کی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے, اور اگر کوئی حق تلفی کی بات ہے, زیادتی کی بات ہے, ظلم کی بات ہے تو اس میں تعاون نہیں.
لیکن اس کی حکومت کو ماننا کیا تعاون علی الاثم والعدوان کے زمرے میں نہیں آتا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس حکومت کو ماننے کا کیا مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ڈی جورو مانتے ہیں, یعنی قانون کے لحاظ سے جائز مانتے ہیں, ہرگز نہیں مانتے. یعنی ایسی حکومت قانونی لحاظ سے جائز حکومت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
جب وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوتی ہے تو اسلامی قانون کے مطابق جائز حکومت ہوتی ہے, جب وہ لوگوں کی رائے کو پامال کر کے قائم ہوتی ہے تو اسلامی قانون کے لحاظ سے وہ ناجائز حکومت ہوتی ہے. اب سوال صرف یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا آدمی ریاست کے نظام پر قبضہ کر لے گا تو طاقت سے کرے گا نا.
ٹھیک ہے,
تو اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ کیا نظم اجتماعی کو معطل کر دیا جائے؟ کیا قانون کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا جائے؟ نہیں, اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. یعنی ہم حکومت کو درست کرنے کی کوششیں بھی کریں گے اور نظم کو قائم بھی رکھیں گے, قانون کی پابندی بھی کرتے رہیں گے, اور ان تمام معاملات میں قانون کی پابندی کریں گے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں یا اللہ کی نافرمانی میں ہم کو حکم نہیں دیا جا رہا. یہ دونوں چیزیں ہوں گی. اب اس کے بعد ایک کوئی مرحلہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس میں آپ قانون کی پابندی کرنے سے بالعموم انکار کر دیں اور یہ محسوس کریں کہ اس کے ذریعے سے آپ حکومت کی اصلاح کر سکتے ہیں, تو اس کا تعلق تدبیر سے. یعنی تدبیر کے لحاظ سے اس طرح کے اقدامات بھی کسی مرحلے پر ہو سکتے ہیں. اصولی ہدایت ہم کو یہ دی گئی ہے کہ جب ایک نظم اجتماعی قائم ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح کے کام کو الگ کیجئے اور نظم کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ لوگوں کی جان, مال, آبرو کے لیے خطرے کی بات بن جاتی ہے. تو یہ میرے نزدیک ایک بالکل متوازن ہدایت ہے. یعنی ہم کسی چیز کو جائز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے وجود پذیر ہو.
ٹھیک, جیسا اس آیت کے حوالے سے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ عدل و انصاف کو قائم بیسکلی کرنا ہے, پہلی چیز تو یہ ہوئی, اور اہلیت کی بنیاد پہ سلیکٹ ہونے چاہیے حکمران.
تو حکمران بھی اور باقی تمام معاملات بھی.
جی,
یعنی پورے ریاست کے نظم میں میرٹ کی حکمرانی ہونی چاہیے.
بالکل,
کوئی فیصلہ آپ کے تعلق, رابطے, تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے.
اس میں ایک روایت بھی پائی جاتی ہے کہ جو حکمرانی کا حریص ہو یا جو حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو نہ بناؤ, تو اس سے پھر ہم کس طرح اس کو میچ کریں گے؟
نہیں, دیکھیے بات یہ کہ وہ ایک اخلاقی ہدایت ہے. یعنی جو آدمی بھی مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے یا مسلمان ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے حریص نہیں ہونا چاہیے. حریص ہونا ایک الگ چیز ہے, اپنے آپ کو کسی ذمہ داری کے لیے پیش کرنا بالکل ایک الگ.
دیکھیے ہمارا موجودہ نظام جو جمہوری ہے اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ سیاست دان اور جتنے بھی حکمران ہیں وہ حریص ہیں اس چیز کے.
یہ نہیں ہے کہ سب لوگ حریص ہی ہوں. دیکھیے بات یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو ایک ذمہ داری کے لیے پیش کیا, لیکن اس میں حرص کا کوئی شائبہ نہیں تھا. یعنی محض کسی منصب کے لیے پیش کرنا یا امیدوار کی حیثیت سے سامنے آنا یہ اس کو لازم نہیں کرتا کہ آدمی حریص ہو گیا. یہ اصل میں یہ ہر انسان کو اصل میں خود اپنے اندر توجہ کرنی چاہیے. اس کا تعلق کوئی نظام سے نہیں ہے, یہ تو ایک اخلاقی ہدایت ہے. آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دولت کے حریص نہ ہو, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی دولت کمانے کی جدوجہد نہیں کرے گا. حریص ہونا کیا چیز ہے؟ اس کے اندر در حقیقت آپ ہر جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر ایک چیز کے لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس میں ہر حد کو پھلانگ جاتے ہیں. تو اصل میں یہ اخلاقی اصلاح ہے جو پیغمبر نے فرمائی ہے. اس سے موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے بالکل غلط طور پر ایک قانونی شک کو اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی قانون کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بات مجھے کہی گئی ہے, آپ کو کہی گئی ہے, اور جس طرح اس معاملے میں کہی گئی ہے باقی معاملات میں بھی کہی گئی ہے. آدمی کو نہ مرتبے کا حریص ہونا چاہیے, نہ دولت کا حریص ہونا چاہیے, نہ لوگوں پر تفوق قائم کرنے کا حریص ہونا چاہیے, نہ لوگوں کا مال لے لینے کا حریص ہونا چاہیے. ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اخلاقی لحاظ سے بری چیزیں سمجھی جاتی ہیں. تو ریاست اور حکومت کے مناسب میں بھی آدمی کو خدمت کے جذبے سے سامنے آنا چاہیے, نہ کہ حرص اقتدار کی اس طرف اس کو.
اس میں جو زمانے میں جب بھی کسی شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا تو زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ اس کو حریص کہہ کر پیچھے کر دیا گیا. مطلب احادیث کے اندر بعض اوقات ایسا آتا ہے, حضرت علی کے کیس میں بھی جب حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کو نامزد کرنے کی بات ہو رہی تھی حضرت عمر کے زمانے میں, تو اس وقت بھی پھر یہی ہوا کہ حضرت علی جو صاحب تھے تو حضرت عبد الرحمن عوف تھے غالباً, تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ان میں جو ہے حرص نظر آئی اس سلسلے میں, تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان کو نامزد کر دیا حضرت عمر کے سلسلے.
دیکھیے میں اس واقعے پر تو کوئی تبصرہ نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی بہت تفصیلات ہیں, لیکن اصولی طور پر اگر فرض کیجئے کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اقتدار کا پھوکا ہے, آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, یا اس کا حریص ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس فیصلے کا اقتدار ہے تو آپ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ کبھی بھی نہیں ہوا. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے احق سمجھا, یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ کسی منصب کے حریص تھے، اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کا ظہور ہونا چاہیے تھا ان کے بعض اقدامات سے. انہوں نے تو نہایت دیانتداری کے ساتھ خلفاء کی خدمت کی، بہت اچھے طریقے سے نظم کو قائم رکھا، کبھی اس کے حدود کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کی. جب ان کے خلاف بھی سیدنا عثمان کے زمانے میں فیصلہ ہوا، اس وقت بھی انہوں نے کسی نوعیت کا کوئی ایسا
سرنڈر نہیں ہوئے نا، نہ حضرت عثمان غنی سرنڈر ہوئے نہ حضرت علی سرنڈر ہوئے.
یعنی اس موقع کے اوپر دونوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے پیش کیا، لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو کسی شخص کی کوئی رائے ہو سکتی ہے، صحابہ اکرام آپس میں دوست بھی تھے، احباب بھی تھے، ایک دوسرے کے بارے میں رائے بھی رکھتے تھے، بالکل ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی رائے ہو، لیکن تمام معاملات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی کسی چیز کا حریص نہیں تھا. حریص ہونا ایک الگ بات ہے، اور اپنے آپ کو کسی منصب کا اہل سمجھنا یا اس کے لیے حق سمجھنا یہ ایک بالکل دوسرا.
اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جاوید صاحب کسی بھی منصب کے لیے، کسی بھی ملازمت کے لیے کوئی شخص ملے گا ہی نہیں.
یہ آپ کے سول سروس کے امتحانات نہیں ہو سکیں
گے، کسی
موقع کے اوپر آپ اپنے آپ کسی پبلک خدمت کے لیے پیش نہیں کر سکیں گے، پھر تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو میرے نزدیک یہ بات کو غلط سمجھا گیا، سوء فہم ہے یہ. یعنی بات اصل میں یہ نہیں کہی گئی، آپ کے اندر کی باطن کی اصلاح کی گئی. اور یہ ہم دولت کی جدوجہد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو دولت کا حریص نہیں ہونا چاہیے، جدوجہد کرتا ہے آدمی اس کے لیے.
انصاف اور میرٹ کو سوسائٹی کے اندر عام کرنا یہ ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، مزید کیا اس حوالے سے احکام ہیں؟
تیسری بات جو اس معاملے میں کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت جہاں کہیں بھی قائم ہوگی. میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ موجودہ جمہوری دور میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی جگہ پر مسلمانوں کو اکثریت حاصل نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ وہاں حکومت دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے مثلاً لبنان میں ہے کہ تعداد اس طرح کی ہو دونوں گروہوں کی کہ جس میں کسی ایک گروہ کی واضح برتری قائم نہ کی جا سکے. تو اس طرح کے معاملات جب ہوں گے تو اس میں تو دوسرے اصول ہوں گے. لیکن اگر کسی جگہ مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے، فیصلہ کن اکثریت حاصل ہے، جس طرح کی اکثریت پاکستان میں مسلمانوں کو حاصل ہے، تو اس میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے یہ ان کے اوپر کہ وہ پورے ملک میں نماز کا اہتمام کریں گے. اس کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی مسجدوں کا اہتمام حکومت کرے گی. اسی طریقے سے جمعے کی نماز حکمرانوں ہی کے لیے خاص کی گئی، یعنی اسلامی شریعت کی روح سے اس نماز کا اہتمام بھی ریاست کرتی ہے، اور یہ حکمران کا حق ہے کہ وہ آئے اور وہ آ کر جمعے کی امامت کرے، وہ اس ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر لوگوں کو تذکیر و نصیحت کرے، ہر ہفتے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے. اور یہ معاملہ نہ صرف یہ کہ مرکزی سطح پر ہو بلکہ مقامی سطح پر بھی جہاں جہاں ذمہ دار موجود ہیں وہی یہ کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ لوگ اپنے طور پر مسجدوں کا اہتمام کر لیں، اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اس کے لیے ائمہ کا خود تقرر کر لیں، اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی عالم کسی جگہ پر جامع مسجد بنا کر جمعہ کا خطبہ دے. یہ تمام معاملات ریاست سے متعلق تھے. میرے نزدیک یہ بڑی غیر معمولی ہدایت ہے. اس کے ذریعے سے در حقیقت اسلام نے کیا کیا ہے، اس نے ایوان اقتدار کو مسجد سے متعلق کر دیا. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایوان اقتدار وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. تو اس نشہ قوت کو حدود کا پابند رکھنے کے لیے مسجد سے متعلق کر دیا گیا، تاکہ ہر ہفتے لوگوں کے سامنے حکمران آئیں، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں، دو رکعت نماز کی امامت خود کرائیں، اس موقع پر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیں. اور اس طرح سے نہ صرف یہ کہ عوام میں اور حکمرانوں کے مابین ایک پاکیزہ جگہ پر رابطہ قائم ہو، بلکہ انہیں بھی احساس ہو کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہیں. پھر اس کا ایک ضمنی فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ بندی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جب سے اپنی مسجدیں علماء کے حوالے کی ہیں اور خاص طور پر جمعہ کا ممبر ان کے حوالے کیا ہے، اس کے بعد سے فرقہ بندی جڑ پکڑ گئی ہے. ایک ریاست ہے، ایک بہت بڑی جگہ ہے جو لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ قانون بنایا گیا تھا اور یہی سنت قائم کی گئی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، بلکہ بنو امیہ کے زمانے میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی عام آدمی کسی جگہ اس ممبر پر کھڑا ہو جائے. آپ یہ دیکھیے، آپ کے جلیل القدر ائمہ ہیں، ابو حنیفہ ہیں، شافعی ہیں، مالک احمد بن حنبل ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ فلاں مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، کبھی نہیں سنا ہوگا. اس لیے کہ اس وقت اس کا کوئی تصور نہیں تھا. تو جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نماز کا اہتمام کرے گی، اور نماز کے ضمن میں جو اللہ تعالیٰ کا معبد تعمیر کرنا ہے یا اس کے نظم و نسق قائم کرنا ہے، وہ اسی کی ذمہ داری ہوگی. اور اسی طریقے سے جمعہ کا ممبر، گویا ہفتے میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس کو حکومت ہی کے ساتھ خاص کرنا.
اس میں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حکمران تو اس قابل ہیں نہیں، اس لیے ہمیں اگر اقتدار مل جائے تو پھر ایک اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے. یعنی علماء جو ہے وہ،
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آپ کو حکمرانوں کو اس قابل بنانا چاہیے. حکمران اس قابل ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ اسی سے خیر و برکت پیدا ہوگی. دنیا کے اندر جن لوگوں کے پاس اقتدار یا کسی مملکت کا نظم و نسق جاتا ہے، تو تو وہ کچھ قدرت کے قوانین ہیں جن کے مطابق جاتا ہے. قوم کن لوگوں کا انتخاب کرتی ہے, کن کو ذمہ داری دیتی ہے, یہ فیصلہ تو ان کو کرنا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ آدمی کوئی مسجد کا عالم ہے یا کوئی سیاسی لیڈر ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے نا. تو لوگوں نے جن کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے ان کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, اللہ کی شریعت ان سے کیا تقاضا کرتی ہے, یہ ہمیں انہی کو بتانا چاہیے. اور میرے نزدیک جس وقت حکمران اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کر کے مسجد سے اپنے آپ کو متعلق کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ زمین و آسمان تبدیل ہو جاتے ہیں, ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے اس کے نتیجے میں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کے حکمران جمعے کے جمعے یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہوں, مقامی سطح پر بھی وہ انجام دے رہے ہوں, مرکزی سطح پر بھی وہ انجام دے رہے ہوں, تو اس کے نتیجے میں کیسا ربط پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان, اور خود ان کے اندر بھی کتنی پاکیزگی آتی ہے, اور مسجد کو کتنی غیر معمولی اہمیت حاصل.
مجھے حضرت عمر کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ خطبہ دینے آئے تو انہوں نے کہا لوگوں سنو, تو ایک شخص نے اس کو کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, اور پھر ان کے لباس کے بارے میں سوال کیا. یعنی جواب دہی کا ایک نظام ہے جو قائم ہو جاتا ہے,
خود بخود قائم ہو جاتا ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے اور ایسی غیر معمولی جگہ پر پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی بدل آپ کے پاس نہیں. یعنی آپ کو آنا ہے, اور پھر دیکھیے اس میں پاکیزگی کتنی پیدا ہوتی ہے, یعنی حکمران بھی اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں, مقامی سربراہ بھی اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں, مل کر پروردگار کے سامنے جھک گئے. تو انسان کے اندر جو انانیت ہے, جو خود غرضی ہے, اس کا اس سے اچھا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خاموش تذکیر ہے جو حکمرانوں کو بھی ہوتی ہے, عوام کو بھی ہوتی ہے, اور پھر جب وہ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تذکیر و نصیحت کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کے مخاطب خود ان کے اپنے نفوس بھی ہوتے ہیں. تو یہ بڑی غیر معمولی ہدایت ہے.
اس میں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پھر اس طرح تو جو برائیاں سیاست میں ہیں وہ سب کے سب دین میں بھی در آئیں گی, یعنی وہی سارے معاملات پھر مسجدوں میں بھی ہونے لگیں گے.
ہم اس سوئے گن پہ کیوں جائیں؟ بات یہ کہ ایسا کیوں نہ کہیں کہ اس وقت جو سیاست میں برائیاں ہیں, مسجد کا یہ پورا ماحول اس کی تدھیر کرنا شروع کر دے گا. سوال یہ ہے کہ وہ کیا برائی ہے جو اس کے نتیجے میں داخل ہو جائے گی؟ جب کبھی یہ نظم قائم تھا اس وقت کیا برائی اس کے اندر داخل ہوئی؟ بلکہ اس سے بہتری پیدا ہوئی, لوگوں کے اندر خدا خوفی پیدا ہوئی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک تعلق کا اظہار ہوا, اور پھر ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کو بہرحال لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش ہو.
مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں بجلی کی چوری ہے یا دوسری اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ کبھی مسجد میں زیر بحث نہیں رہتی, بلکہ ہمارے علماء بتاتے بھی نہیں کہ یہ کام کرنا غلط ہے, جبکہ اس میں یہ مسجد سے اور جو ایوان سے ایک ہی طرح کی بات ہونی چاہیے اس معاملے میں اخلاقی لحاظ سے.
اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر ہم نے جو کوشش پچھلے اس 50 سال میں کی ہے وہ یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے مولوی کو ایوان اقتدار میں پہنچایا جائے. اسلام نے اصل میں بڑی غیر معمولی بات یہ کی تھی کہ خود حکمران کو مسجد میں لے آیا جائے. اس سے جو نفسیات پر اثر پڑتا ہے, جو انسان کے پورے وجود پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس کا آج ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی معمولی ہدایت نہیں ہے. اور میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو اس وقت فرقہ بندی نظر آ رہی ہے, اس کے محکم ہو جانے کے پس منظر میں اصل اسی چیز کو دخل ہے. اگر حکومت مسجدوں کا نظم خود کر رہی ہے اور جمعہ کا ممبر ریاست کے پاس ہے, تو گویا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی بھی اصلاح کر سکتی ہے, اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر بالعکس خود حکمرانوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے.
جاوید صاحب, یہ اصول تو ہم نے سمجھ لیے, کوئی مزید احکام بھی دین دیتا ہے کیا؟
جی, اس معاملے میں چوتھی جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر حال میں ریاست ہی وصول کرے گی. یہی سنت ہمارے ہاں قائم کی گئی. زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عبادت کی بھی حیثیت رکھتی ہے, اور یہ ریاست کی طرف سے لگایا جانے والا ایک ٹیکس بھی ہے. کیونکہ ریاست کو جب بھی نظم اجتماعی قائم کرنا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. قدیم ترین زمانے سے یہ ضرورت ہمیشہ سے سامنے رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود مداخلت کر کے اس معاملے میں ایک مقدار معین کر دی ہے ہمیشہ کے لیے کہ یہ ریاست بالجبر اپنے شہریوں سے لے سکتی ہے. اس کے بعد جو کچھ ریاست کو لینا ہے وہ لوگوں کی رضامندی سے لینا ہے, اور وہ رضامندی حاصل کرنے کے طریقے ظاہر ہے موجودہ زمانے میں بہت سی صورتوں میں نمایاں ہو کر سامنے بھی آ گئے ہیں. لیکن لوگوں کی رضامندی کے بغیر جو چیز ان پر لاگو کی جا سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو کر دی گئی ہے, وہ زکوٰۃ ہے. یہ بالکل اسی طرح فرض ہے جس طریقے سے نماز فرض ہے. اور اگر ریاست اس کا اہتمام کرے گی اور اس کا بندوبست کرے گی, اور اس کو کرنا چاہیے جو اس کی ذمہ داری ہے, تو ہر حال میں مسلمانوں کو ریاستی کے سپرد زکوٰۃ کر دینا ہوگا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا تو انہوں نے کتنا غیر معمولی اقدام اس میں کیا تھا, اور یہ بتا دیا تھا کہ میں کسی حال میں بھی اس میں فرق کرنے کے
لیے آمادہ ہو گئے تھے,
جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے یہ ریاست کا حق ہے. چنانچہ زکوٰۃ کا نظم اس کو قائم کرنا چاہیے, زکوٰۃ اسے وصول کرنی چاہیے, اور پھر جن مصارف میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اسے خرچ ہونا چاہیے ان میں اس کو خرچ.
الحمدللہ یہ سسٹم تو ہمارے یہاں قائم ہے.
ایسا نہیں ہے کہ یہ سسٹم پورے طریقے سے قائم ہے. ہمارے ہاں تو اس کو بھی بڑی حد تک خراب کر کے نافذ کیا گیا ہے. نہ زکوٰۃ کو پورے طریقے سے سمجھا گیا ہے, نہ اس کے قانون کے مطابق اس کو لاگو کیا گیا ہے, اور نہ جن معاملات میں وہ لاگو ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو لاگو کیا گیا ہے. تو یہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ بس نیمے دروں نیمے مروں کی ایک صورت جو ہمارے ہاں اور بہت سے معاملات میں ہوتی ہے وہی اس میں اختیار کر لی گئی ہے. اصول میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ریاست کا حق ہے اور اسے یہ ذمہ داری بھی انجام دینی چاہیے. اس کو قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہے کہ الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, یعنی جب ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار دیں گے تو یہ نماز کا اہتمام کریں گے, یہ زکوٰۃ ادا کریں گے. نماز کے بارے میں پہلے سے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے کیا سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے. یعنی اہتمام مسجدوں کا حکومت کرے, جمعہ کا نظم قائم کرے, اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ ریاست اس کو وصول کرے گی اور پھر ریاست اسے شہریوں کی ضرورتوں پر بھی خرچ کرے گی اور نظم اجتماعی کی ضرورت.
وقت ہمارے پاس کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک آج سوال
یہ ہے کہ عدل و انصاف قائم ہونے کی بات ہے اور اس سے پہلے امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر حکمرانوں کو اور پوری حکومت کے اہلکاروں کو سلیکٹ ہونا چاہیے, تو اگر ایسا نہیں ہوا ہے جیسے فار ایگزامپل مارشل لاء ہے اس طرح کی کوئی ہمارے موجودہ صورتحال ہے, تو اگر کوئی دوسرے جیسے ہمارے یہاں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی مسلمانوں پر ہی مشتمل ہوتی ہیں, تو ان میں کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی مذہبی پارٹی اٹھ کے اگر یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ہمیں اسلامی ریاست قائم کرنی ہے, تو اس کو کہاں تک حقوق حاصل ہیں, اور اگر کوئی حق حاصل نہیں ہے تو یہ بغاوت یا اطاعت نہ کرنا یہ کس حد تک مطلب ممکن ہے؟
دیکھیے جی, یہ سوال اگر آپ اس وقت زیر بحث لانا چاہتے ہیں تو یہ کچھ تفصیل کا تقاضا کرتا ہے. یعنی کسی حکومت کے خلاف آپ کو بغاوت کا حق کب حاصل ہو جاتا ہے؟ اس کی اصلاح کرنے کا حق تو ہر وقت حاصل ہے, اس پر تنقید کرنے کا حق بھی ہر وقت حاصل ہے. کوئی غلطی حکومت کر رہی ہے تو ہمارے ہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر, یعنی کسی جابر حکومت کے سامنے جابر حکمران کے سامنے اگر آدمی عدل کی انصاف کی بات کہتا ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو یہ تو آدمی کرے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں نہ تو قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے, نہ کوئی بغاوت کا ارتکاب کیا جاتا ہے, نہ قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے, نہ نظم و نسق کو درم برم کیا جاتا ہے. اس میں تو آدمی مظلومانہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر وہ اپنی جان دے کر بھی گویا حق بات کہتا ہے. اس کا تو حق ہر وقت مسلمان کو حاصل ہے اور یہ مسلمان کے بلکہ دینی فرائض میں سے ہے, اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. رہ گئی یہ بات کہ آپ بغاوت کا ارتکاب کر دیں, آپ قانون کو ماننے سے انکار کر دیں, اس کے کچھ حدود اور شرائط ہیں اور یہ ایک تفصیلی بحث کا تقاضا کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم اس پورے قانون کا جائزہ لے کر اگر آپ پسند کریں تو آخر میں اس بحث کو کر لیں.
غیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ریاست اور سیاست کے حوالے سے دین کے کیا مطالبات ہیں, اس کے کیا احکام ہیں, اس بارے میں ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. بہت سے ایشوز ابھی باقی ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنی ہے, لیکن تنگی وقت ہمارے آڑے آ چکی ہے. اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسی پینل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے گبا
اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر ہم نے جو کوشش پچھلے اس 50 سال میں کی ہے وہ یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے مولوی کو ایوان اقتدار میں پہنچایا. اسلام نے اصل میں بڑی غیر معمولی بات یہ کی تھی کہ خود حکمران کو مسجد ملے. اس سے جو نفسیات پر اثر پڑتا ہے, جو انسان کے پورے وجود پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس کا آج ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی معمولی ہدایت نہیں ہے. اور میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو اس وقت فرقہ بندی نظر آ رہی ہے اس کے محکم ہو جانے کے پس منظر میں اصل اسی چیز کو دکھا رہا ہے. اگر حکومت مسجدوں کا نظم خود کر رہی ہے اور جمعہ کا ممبر ریاست کے پاس ہے تو گویا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی بھی اصلاح کر سکتی ہے, اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر